الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ذي الهدى ودين الحق أرسله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وخيرنا وغيرنا ومولانا محمد النبي الموجود والكرم إلى آله وصحبه بعد تسليم. مسئلہ جتنا آپ کی فرمائش کی گئی ہے وہ کافی طویل ہے اور اتفاق سے آواز بھی کافی گرفتہ ہے، لہٰذا یہ نعت پھر کسی اور موقع پر سناؤں گا. نعت سن لیں، گرسی پلی اللہ
نہا جس دل میں سرکار دو عالم کی محبت ہے، نہا جس دل میں سرکار دو عالم کی محبت ہے، وہ خلوت خانہ ہے مولا ہے، وہ دل رشک جنت ہے، وہ خلوت خانہ ہے مولا ہے، وہ دل رشک جنت ہے. نہا جس دل میں سرکار دو عالم کی محبت ہے، وہ خلوت خانہ مولا ہے، وہ دل رشک جنت ہے. خلائق پر ہوئی روشن نظر سے یہ حقیقت ہے، خلائق پر ہوئی روشن نظر سے یہ حقیقت ہے، دو عالم میں تمہاری سلطنت ہے، بادشاہت ہے، دو عالم میں تمہاری سلطنت ہے، بادشاہت ہے. خدا نے یاد فرمائی قسم خاک کسے پاکی، خدا نے یاد فرمائی قسم خاک کسے پاکی، ہوا معلوم پیدا کو دو عالم پر فضیلت ہے، ہوا معلوم پیدا کو دو عالم پر فضیلت ہے، سوائے میرے آقا کے سبھی کے رشتے ہیں فانی، سوائے میرے آقا کے سبھی کے رشتے ہیں فانی، وہ قسمت کا سکندر ہے جسے آقا سے نسبت ہے. سوائے میرے آقا کے صدیق رشتے فانی وہ قسمت کا سکندر ہے جسے آقا سے نسبت ہے. یہی کہتی ہے ہندو سے نگر مست ساقی کی, یہی کہتی ہے ہندوؤں سے نگاہ مست ساقی کی. درے میں خانہ وائے میں کشوں کی عام دعوت ہے. درے میں خانہ وائے میں کشوں کی عام دعوت ہے. غمِ شاہِ دنا میں مرنے والے تیرا کیا کہنا, غمِ شاہِ دنا میں مرنے والے تیرا کیا کہنا. تجھے لا یحزنوں کی تیرے مولا سے بشارت ہے, تجھے لا یحزنوں کی تیرے مولا سے بشارت ہے. اٹھے شور مبارک بعد ان سے جا ملا اختر, اٹھے شور مبارک بعد ان سے جا ملا اختر. میں جانا میں کس درجہ حسین انجام فرقت ہے, ہمیں جانا میں کس درجہ حسین انجام فرقت ہے. ارشاد باری ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. آگاہ ہو جاؤ, بے شک اللہ کے اولیاء کو نہ مستقبل کا آئندہ زمانے کا کوئی خوف ہے اور نہ ماضی کا ان کو کوئی غم. خوف اس فکر کو کہتے ہیں جو مستقبل سے متعلق ہوا کرتی, اس اندیشے کا نام خوف ہے. اور قیام میں اس اندیشے کو خوف کہا جاتا ہے جو اندیشہ آئندہ زمانے سے متعلق ہو. حزن اس رنج و ملال کو کہتے ہیں جو رنج و ملال گزشتہ زمانے کے حادثات پر آدمی کو ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ, اولیاء کرام کو, اللہ کے اولیاء کو کل قیامت کے دن نہ آئندہ کا کوئی کھٹکا ہوگا, آئندہ کا کوئی اندیشہ نہ ہوگا ان کو, اور ماضی میں دنیا میں جو تکالیف انہوں نے اٹھائی ہے راہ خدا میں ان کا کوئی غم, ان کا کوئی رنج و ملال ان کے خاطر اقدس پر نہ ہوگا. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا کہ الا آگاہ ہو جاؤ, پھر فرمایا ان بے شک اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اولیاء اللہ پر, اللہ کے ولیوں پر کسی قسم کا خوف نہیں ہے اور کسی قسم کا ان کو رنج و ملال نہ ہوگا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ بتایا کہ اولیاء کرام اللہ کے وہ بندے ہیں, وہ مقرب بندے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے حزن و ملال سے پاک کرنے کا وعدہ فرما لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا, کسی قسم کا ماضی کا اندیشہ نہ ہوگا. تو بات تو صرف اتنی سی کہنی ہے, لیکن وہ بات کس قدر اہتمام کے ساتھ کہی جا رہی ہے, تنبیہ در تنبیہ, تاکید در تاکید وہ بات فرمائی جا رہی ہے. تو ذرا یہ غور کیجئے
تنبیہ کی ضرورت کب ہوا کرتی ہے، کسی کلام میں تاکید کی ضرورت کب ہوا کرتی ہے؟ ہم کوئی کلام کہیں زور دے کر کے یہ کب کہتے ہیں؟ ہم اس وقت کہتے ہیں جب مخاطب کو شک ہوا کرتا ہے، جب مخاطب کو شک ہو تو کلام میں اسی قدر تنبیہ ہوا کرتی ہے، اور جب مخاطب انکار کرے کسی بات کا تو اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اسی قدر اس میں جو ہے تاکید ہوا کرتی ہے جس قدر مخاطب کا مقابل کا انکار قوی ہوا کرتا ہے، ویسے ہی متکلم کی تاکید اور متکلم کا ثابت کرنا جو ہے اور بات کو کہنا زور سے ہوا کرتا ہے اور زیادہ وہ زور سے کہا کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جو ہے یہ عرض تنبیہ ہے، یہ اللہ عرض تنبیہ جو ہے مخاطب کو متنبہ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مخاطب کو متنبہ کیا، الا آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے بعد جو حکم سنایا جانے والا ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اسنا انسنا کر دیا جائے، اس بات کو سنی انسنی کر دیا جائے، بلکہ اس کے بعد جو حکم سنایا جانے والا ہے وہ بہت ہی زیادہ اہم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ صرف اللہ پر بس نہیں بلکہ یوں پھر تاکید کی جا رہی ہے کہ ان اولیاء اللہ، بے شک اللہ کے ولیوں کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ تو اللہ کے ذریعہ اسے متنبہ کیا اور پھر خبر میں جو ہے انا داخل کیا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ خبر جو دی جا رہی ہے تم کو، یہ خبر جو ہے حقیقت پر مبنی ہے، یہ خبر تحقیقی ہے، اس میں تم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ پھر اللہ اور انا ہی پر نہیں بلکہ پھر اللہ نے یوں فرمایا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی یہ جملہ کون سا ہے؟ جملہ اسمیہ ہے، اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ ثبوت کا فائدہ دیا کرتا ہے، جملہ اسمیہ ثبوت کا فائدہ دیا کرتا ہے۔ مثلا ہم یوں کہے کہ زید حسن الوجہ ہے، زید اچھے چہرے والا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زید کے لیے خوبصورتی ثابت ہے، زید کے لیے جو ہے وہ خوبصورتی ثابت ہے، کسی زمانے کے ساتھ مقید نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ ماضی میں تو بدصورت تھا اور اب خوبصورت ہو گیا۔ جو خوبصورت ہوگا وہ پیدائش سے خوبصورت ہوگا، جو خوبصورت ہوگا وہ پیدائش سے خوبصورت ہوگا۔ تو جملہ اسمیہ یہاں پر کس بات کا فائدہ دے رہا ہے؟ ثبوت کا فائدہ دے رہا ہے، جس طریقے سے کہ زید الحسن الوجہ میں زید کی خوبصورتی جو ہے وہ اس کی پیدائشی ہے، ویسے ہی اولیاء کرام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے ہوا کرتے ہیں ان کے لیے اس درجہ تقرب جو ہے اول ہی سے لکھ دیا جاتا ہے، قرار کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارے بندے جو ہے ان کے لیے یہ خوشخبری ہے، اللہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے اور ان کو کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہے۔ دل جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے مقرب بندے ہوا کرتے ہیں ان کے لیے ازل میں بے خوفی اور رنج و ملال کا نہ ہونا، اور کل قیامت کے دن کسی بات سے نہ ڈرنا، دنیا ڈرے گی کل قیامت کے دن، دنیا قیامت کے حادثات سے ڈر رہی ہوگی لیکن اولیاء کرام نہیں ڈر رہے ہوں گے۔ تو یہ صفت جو ہے ازل سے ان کے لیے لکھ دی جاتی ہے، اسی لیے فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے مستقبل کا، اور ماضی میں کسی قسم کا غم نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ صفت جو ہے انہوں نے جو ہے کمالی ہو، یہ صفت جو ہے انہوں نے جو ہے خود اپنے سے اختیار کر لی ہو، یہ صفت تو ان کی ہمیشہ سے ہے، ازل سے یہ صفت ان کے لیے ثابت کر دی گئی ہے۔ ازل سے ان کے لیے صفت ثابت کر دی گئی ہے، بے خوفی اور کسی قسم کا حسن و ملال اس کے ساتھ نہ ہونا، یہ ثابت ہے اولیاء کرام کے لیے۔ میں نے جو تنہید باندھی تھی اس کی طرف لوٹیے، تنبیہ ہوا کرتی ہے کب؟ جب کہ شک پیدا ہو، اور تنبیہ در تنبیہ اس وقت ہوا کرتی ہے جب کہ کوئی انکار کرنے والا ہو۔ مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں کون انکار کرنے والا تھا؟ تابعین عظام کے زمانے میں کون انکار کرنے والا تھا؟ تبع تابعین کے زمانے میں کون انکار کرنے والا تھا؟ خود وہ ذات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس پر کہ یہ قرآن عظیم اترا، وہ کیا انکار کر سکتی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کو رد کر سکتی تھی؟ پھر یہ کیوں تنبیہ در تنبیہ فرمائی گئی؟ کیوں اس قدر جو ہے تاکید فرمائی گئی؟ عقبہ حل نہیں ہوتا، کیوں آخر یہ جو ہے تنبیہ فرمایا گیا کہ آگاہ ہو جاؤ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کے لیے بے خوفی ثابت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی قسم کا خوف نہیں ہے، مستقبل کا اور ماضی کا کوئی غم نہیں ہے. کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر تاکید سے فرمایا ہے؟ کیا اتنا کہہ دینا کافی نہ تھا؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بے شک جو مسلمان ہیں اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے صرف اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولیوں کسی قسم کا خوف نہیں ہے اور کسی قسم کا ان کو حزن مراد نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ آگاہی اور یہ تنبیہ جو کرائی گئی تو کس لیے کرائی گئی؟ یہ تنبیہ جو ہم کو کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تو کس لیے کی ہے؟ بھائی قرآن عظیم جو ہے وہ ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ قرآن عظیم جو ہے صرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص ہو، قرآن عظیم صحابہ کرام کے زمانے کے ساتھ خاص ہو، بلکہ یہ قرآن عظیم سب زمانوں کے لیے اور سب مکانوں کے لیے اتارا گیا ہے. کسی زمانے کی تخصیص نہیں ہے اور کسی جگہ کی تخصیص نہیں ہے. جیسے عربی کے لیے اترا ویسے ہی ہندی کے لیے اترا، جیسے 1300 برس پہلے لوگوں کے لیے اترا ویسے ہی 14ویں صدی کے ہم جیسے زیادہ تروں کے لیے یہ قرآن عظیم اترا ہے. تو قرآن عظیم جو ہے وہ تو سب کے لیے سچمئے ہدایت ہے. قرآن عظیم جو ہے وہ کسی زمانے سے خاص نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ غیب جانتا ہے. اس کو یہ خبر تھی کہ 14ویں صدی میں کچھ ایسے لوگ بھی پیدا ہو جائیں گے جو اولیاء کرام کی قبروں کو مٹی کا ڈھیر سمجھا کریں گے، اولیاء کرام کو اپنے جیسا بشر سمجھیں گے. وہ یہ سمجھیں گے کہ اولیاء کرام سے کچھ مانگ لینا جو ہے وہ مشرک ہو جانا ہے. وہ یہ کہیں گے تم میاں غیر اللہ سے مانگتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے ہو؟ وہ اس قسم کی باتیں بتائیں گے کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، اور غیر اللہ سے وہ مراد لیتے ہیں کس کو؟ اولیاء اللہ کو. غیر اللہ سے ہما اور شما کو مراد نہیں لیتے ہیں، مراد لیتے ہیں تو کس کو مراد لیتے ہیں؟ ان مقررانِ حق کو جو بارگاہ خدا میں غیر درجہ قریب ہے ان کو غیر اللہ کہا کرتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ 14ویں صدی میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے تم میاں تم ان بڑی سے کیا مانگ رہے ہو، یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے معاذ اللہ رب العالمین. اور یوں کہیں گے اللہ کی شان کے آگے بڑا ہو یا چھوٹا چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہے. ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے نزدیک نہ اولیاء کرام کی کوئی شان ہوگی، نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی عظمت ہوگی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ معلوم تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ آگاہ ہو جاؤ جو اولیاء کرام کی شان میں توہین کیا کرتے ہیں، جو اولیاء کرام کی ہم سری جتایا کرتے ہیں، جو اولیاء کرام کو مردہ سمجھا کرتے ہیں، ان کو مٹی کا ڈھیر سمجھا کرتے ہیں. تم سب آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو کسی قسم کا مستقبل میں خوف نہیں ہے اور نہ ان کو ماضی کا کوئی غم ہے. اور یہ بے خوفی کس کے لیے ثابت ہوا کرتی ہے؟ بے خوفی اس کے لیے ہوا کرتی ہے جو احساس کیا کرتا ہے، اور جو مردہ ہوا کرتا ہے اس کو احساس نہیں ہوا کرتا. تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقربان حق کو ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کا، ہمیشگی کی زندگی کا پیغام دے دیا ہے کہ میرے بندو تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے. تم مرنے کے بعد چاہے عالم برزخ میں ہو، چاہے تم قیامت میں ہو، ایک آن کو تم پر موت طاری ہوگی، لیکن موت طاری ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تمہارا احساس ختم ہو گیا، تمہاری زندگی ہم نے چھین لی. نہیں، عالم برزخ میں تم جو آ جاؤ گے تو تمہیں وہ حیات عطا کی جائے گی، وہ حیات ابدی عطا کی جائے گی جو دنیاوی زندگی سے بدل جہاں بہتر ہوگی، اور تمہارے تصرفات کو جو ہے اور دوبالا کر دیا جائے گا. اور جب تم جو ہے ہم سے مل جاؤ گے تو تمہاری اور ہی شان ہوگی، یہ شان ہوگی کہ تم کو نہ کل قیامت کا خطرہ رہے گا اور نہ تم کو کل دنیا کے حادثات کا خطرہ. حضرت جل اللہ مولانا سیدنا مشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد النعد الجود والکرام وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ایسے بھی لوگ پیدا ہو جائیں گے جو یہ کہیں گے کہ اولیاء کرام تو مر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین، اے فلاں ولی کی قبر کو انہوں نے یوں کہہ دیا کہ یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے، تم اس سے کیا مانگتے ہو معاذ اللہ رب العالمین. میں آپ کو بتاؤں، حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ آپ کی بارگاہ میں ایک فقیر حاضر ہے اور وہ یوں عرض کرتا ہے کہ اے بابا 5 روپے کا سوال ہے. ادھر سے ایک سر پھرا جو یہ سمجھا کرتا تھا کہ ولی کچھ نہیں دیا کرتا ہے, جو یہ سمجھا کرتا تھا کہ تم مر کے مٹی ہیں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین مٹی کا ڈھیر ہے, اس نے یوں ہی بک دیا کہ میاں تم ان سے کیا مانگتے ہو, یہ تو مٹی کا ڈھیر ہو چکے ہیں, یہ تم کو کیا دیں گے, لو میرے ہاتھ سے تم 5 روپے لو. اللہ اکبر, وہ 5 روپے لے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ آجا تیری جان ملا لی ہے, تو نے دلایا تو کس ملک سے دلایا. اولیاء کرام کی تو شان وہ ہے کہ جو ان کی شان کا انکار کیا کرتا ہے, جو اولیاء کرام کو سمجھتا ہے کہ ان کو کسی قسم کا اختیار نہیں ہے, ان کی شان یہ ہے کہ اس کی منکر سے دلوا دیا کرتے ہیں, یہ ان کا اختیار ہے. بھائی اللہ سیدنا وسکیانا وحبیبنا وکریمنا مولانا محمد معدد الجود والکرام وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ادھر تو دنیا یہ سمجھی بیٹھی ہوئی ہے اللہ اکبر کہ یہ تو مر کے مٹی میں مل گئے, مٹی کا ڈھیر ہو گئے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہہ کر کے لا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کے ولیوں کو کل قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا اور کسی قسم کا حزن و ملال نہیں ہوگا. ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ایسے جاوید کا پیغام دے دیا کہ اے میرے مقربان حق, تم چاہے دنیا میں رہو اور چاہے تم مر کر کے سال کر کے سکال فرما کر کے عالم برزخ میں رہو, تمہاری شان یہ ہے کہ تم ہر وقت جو ہے زندہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس زندہ جاوید کے تم غلام ہو جس کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. اس زندہ جاوید کے تم غلام ہو جس کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور جس کی شان یہ ہے کہ اگر وہ نہ ہوتا, اگر اس کو پیدا کرنا نہ ہوتا, لما خلقت الافلاک, تو میں ان آسمانوں کو پیدا نہیں فرماتا, اس ساری دنیا کو پیدا نہیں فرماتا, اور اگر وہ نہ پیدا ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہیں کرتا, میں کنز مخفی ہوتا, مجھے کوئی نہیں جانا کرتا. تو تم تو اس کے غلام ہو جس کو ہم نے یہ جان عطا فرمائی ہے, جس کے رقے میں ہم نے تمام عالم کو جو ہے پیدا فرمایا ہے, تو جو اس کی غلامی پا لیا کرتا ہے اللہ اکبر, اس کو ایسے جاوید کا پیغام ہے, اور جو ان کی غلامی سے منحرف ہے اور جو تمہاری عظمت کا منکر ہے تو وہ اسی کا یہ عالم ہوگا کہ وہ خود مر کے مٹی میں مل جائے گا اور تمہارے لیے تو حیات جاگنے کا
پیغام
ہے.
درود شریف اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا وشفیعنا وقریبنا وکریمنا ومولانا محمد معدد الجود والکرام وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے, کھٹکا نہیں ہے, اور نہ ان کو آخرت میں کسی قسم کا رنج و ملال ہوگا دنیاوی حادثات کا. یہ جو میں نے آپ سے ترجمہ بیان کیا کہ اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا مستقبل میں قیامت کے دن, اور قیامت کے دن ان کو ماضی کا غم نہیں ہوگا. آپ پوچھیں گے کہ میاں یہاں پر فی الآخرہ کا لفظ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فی الآخرہ تو نہیں فرمایا ہے, اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صرف فرمایا ہے. تو چاہیے یہ کہ جیسے کہ ان کو قیامت میں خوف نہیں ہوگا اور کسی قسم کا اندیشہ نہیں ہوگا, ویسے ہی ان کو دنیا میں بھی کسی قسم کا اندیشہ اور کسی قسم کا خوف نہ ہو. تو ترجمہ تو آپ کو مطمئن کرنا چاہیے کہ چاہے وہ دنیا میں رہے, چاہے وہ برزخ میں رہے, چاہے وہ قیامت کے دن میں ہو, چاہے وہ میدان محشر میں ہو, کسی حالت میں بھی ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے, کسی قسم کا جو ہے ان کو کھٹکا نہیں ہے. آپ نے قرآن عظیم کے مفہوم کو محدود کر دیا صرف آخرت کی قید لگا کر کے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت میں ان کو کسی قسم کا غم نہیں ہے اور آخرت میں ان کو کسی قسم کا خوف اور حزن و ملال نہیں ہے. رہ گئی دنیا تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ان کو خوف ہے اور اپنے جو ہے حادثات کا ان کو غم ہوا کرتا ہے. اللہ اکبر. تو میاں جو ہے قرآن عظیم کو اگر سمجھنا ہے, قرآن عظیم جو ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ قرآن عظیم کے سمجھنے کے لیے جو ہے فرسودہ ذخیروں کی ضرورت نہیں ہے, تو حدیث دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, تفسیر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اگر قرآن عظیم کو سمجھنا ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دو, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے جو اس زمانے تک حامل رہے ہیں, جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی حفاظت کی ہے, اسناد کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی ہے, سند کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی ہے, سن رجال کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی ہے, اصول حدیث کے ذریعے سے اس کی حفاظت کی ہے, ان کی بارگاہ میں حاضری دینا پڑے گی اور یہ معلوم کرنا پڑے گا کہ فلانی حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کا کیا مطلب بتایا ہے. علماء کرام سے سلسلہ جوڑنا ہوگا تاکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی معلوم ہو جائے, اور اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی معلوم کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, اگر علماء کی طرف رجوع نہیں کرتے ہو. اللہ فرماتا ہے کہ بس الو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل ذکر سے پوچھ لو, اہل علم سے پوچھ لو اگر تم کو علم نہ ہو. یہ کیوں فرمایا؟ اگر قرآن عظیم سب سمجھ سکتے ہوتے, سب میں یہ طاقت ہوتی کہ قرآن عظیم کے مفاہیم و مطالب کو سمجھ لے, تو اللہ یوں نہ فرماتا کہ بس الو اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون, اہل علم سے پوچھ لو اگر تم کو نہ معلوم ہو. اللہ اکبر. یہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن عظیم کے مفاہیم مطالب جو ہے وہ ہر شخص کا جو ہے کام نہیں ہے, ہر شخص کا وسیلہ نہیں ہے کہ اس کو سمجھ سکے. قرآن عظیم کے مفاہیم و مطالب وہی سمجھا کرتے ہیں جو ہر فن میں کامل و یکتا ہوا کرتے ہیں, اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اجتہاد کی صفت سے نوازا ہوتا ہے وہی سمجھا کرتے ہیں قرآن عظیم کے مفاہیم و مطالب کو. تو حدیث کی بارگاہ میں جو ہے حاضری دیجئے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا صدقم بلا ان الانبیاء ثم الاولیاء ثم الامثل فالامثل. یہ دنیا, اس دنیا کا یہ حال ہے کہ تم میں سب سے زیادہ آزمائش جو ہے انبیاء کرام پہ ہوا کرتی ہے, پھر اولیاء کرام ہے, اور پھر جو جس کے درجے بلند ہے وہ اسی قدر اس پر آزمائش ہوا کرتی ہے. تو یہ دنیا جو ہے دار آزمائش ہے, اور اسلام کی بنیاد جو ہے وہ قربانیوں پر ہے, آزمائش پر ہے. تو اسلام کا جو نام لے رہا ہے اس دنیا میں جو ہے وہ آزمائشوں کے لیے پیدا ہوا ہے, وہ مصیبتوں کے لیے پیدا ہوا ہے, وہ راحتوں کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے. تو یہ پیغام جو اللہ نے سنایا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, ان کو مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ان کو جو ہے ماضی کا کوئی غم ہوگا. یہ کب ہوگا؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لواء الامر کے نیچے آپ کھڑے ہوں گے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کی گھنگی گھنگی ہوا رکھی ہوگی, تو اس وقت جو ہے نہ کوئی مستقبل کا خوف ہوگا, نہ حساب کا خوف ہوگا, نہ کتاب کا خوف ہوگا, نہ غضب کا خوف ہوگا, نہ نار کا خوف ہوگا, نہ دوزخ کا خوف ہوگا, کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا, اور نہ آپ کو یہ فکر ہوگی کہ پھر ہم نے کیسی مصیبتیں جھیلی ہیں. اللہ اکبر. جس کے لیے مصیبتیں جھیلی ہیں آج وہ مل چکا ہے, جس کے لیے اپنی خواہش سے ہم نے قربانی کی تھی وہ آج ہمارے لیے جو ہے سے بات فرما رہا ہے. ہمیں کسی قسم کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. سیدنا کریم اللہ. اس دنیا میں جو اسلام کا نام لیوا ہے, اولیاء کرام ہوں یا عام مسلمان ہوں, وہ آزمائش کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ان کے لیے آزمائش ہے. اللہ اکبر. یہ تو فضل و منال کے متعلق تھا, اور خوف اللہ اکبر. اسلام کی جان جو ہے اور اسلام کا ملاک ملاک الدین التقوی, دین کا ملاک جو ہے اور دین کی جان جو ہے اور دین کا قرآن کیا ہے, وہ تقوی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے. تو جب تک خوف نہیں ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کا, اس مقام کو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. جو غلامی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منحرف ہوا, جو غلامی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے شرک بتایا, جس نے یہ کہا کہ عبد النبی نام رکھنا شرک ہے, وہ یوں کہا کہ یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا, کاش میں رسول کی عظمت کا معترف ہو جاتا, ان کی عظمت کا میں اقرار کر لیتا, اے کاش میں رسول کے ساتھ چل پڑتا, میں رسول کے غلاموں کے ساتھ ہوتا, جو رسول کی روش تھی وہی میری روش ہوتی, جو رسول کے غلاموں کی روش تھی وہی میری روش ہوتی. اے اللہ اکبر. لیکن افسوس, رسول کے طریقے سے میں منحرف ہو گیا, اولیاء کرام کی جان میں گستاخیاں کرتا رہا, ان کے طریقے سے میں منحرف ہو گیا. اللہ اکبر. تو آج جیسا کہ میں کل منحرف تھا, آج بھی جو ہے میں اکیلا کھڑا ہوا ہوں معاذ اللہ رب العالمین, اور میرا کوئی حامی مددگار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو حامی مددگار تھا ہم نے اسی سے انحراف کر لیا تھا, جو جو غلامانے بلانے محمد الرسول اللہ ہم کو محمد الرسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے, ہم جو ہے انہیں کی بارگاہ سے دور تھے, تو غلامانے محمد الرسول اللہ تو جینا ہے محمد الرسول اللہ کا, ہم تو انہیں سے گر گئے انہیں سے ہم دور رہے, تو ہم محمد الرسول اللہ تک کیسے پہنچے؟ اور جب محمد الرسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے ہیں اللہ اکبر, تو پھر خدا تک کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ کہ خدا خدا کہنے کا دھرم کھل جائے گا, اللہ اکبر, خدا خدا بھی کہے جائے اور غلامانے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیاز مند بھی رہے تو خدا خدا کہنا کام آئے گا, ورنہ جو ہے ہر کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقبولیت نہیں ہوگی. اللہ سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد مع جمیل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اولیاء ہم سے اس دن بعد چند اولیاء کو اپنا ہی جیسا گمان کر لیا, اللہ اکبر, آدمی اپنے ہی اخبار سے کرتا ہے نظر, نشے والوں نے بھلا شکر نکالا تیرا, اللہ اکبر, اپنے ہی اخبار پر آدمی قیاس کیا کرتا ہے. جس طریقے سے تم کو یہ ہے تمہارے اس میں اب یہ ڈھکا لگا ہوا ہے کہ کہیں ہم مر کے مٹی میں رہے نہ مل جائیں, ہماری ہڈیاں جل سڑ کر کے برابر نہ ہو جائیں, یوں ہی تم نے مقربان حق کو سمجھ لیا ہے. مقربان حق تو ان کی وہ شان ہے. ذرا پروش کی پڑھیے تو میں آپ کو بتاؤں, اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد مع جمیل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. مقربان حق کی یہ شان ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل, میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء جیسے ہیں. اور فرماتے ہیں العلماء ورثة الانبیاء, علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہیں. انبیاء کے وارث کاہے میں ہیں؟ جو علم و حکمت کے قسمے انبیاء کرام نے بہائے اسی علم و حکمت کے وارث ہیں. جو معجزات ان کے دستے کرم پر ظاہر ہوئے یہ ان کے دستے کرم پر کرامت بن کر کے ظاہر ہوا کرتے ہیں. چنانچہ اہل سنت کا اتفاق ہے کہ وہ چیز جو نبی کے ذریعے سے معجزہ بن کر کے ظاہر ہوا کرتی ہے وہی چیز ولی کے ہاتھ پر جو ہے کرامت بن کر کے ظاہر ہو سکتی ہے. اگر انبیاء کرام نے مردوں کو جلایا تھا تو میرے غوث اعظم کا واقعہ یاد کرو. غوث اعظم اللہ اکبر آپ کی بارگاہ میں ایک بڑھیا حاضر ہوتی ہے اور اپنے شہید لاڈلے بیٹے کو غوث اعظم کی خدمت میں سپرد کر دیتی ہے. اللہ اکبر, اس بات کی خواہش مند ہے کہ غوث اعظم کی خدمت میں رہے گا تو کچھ بن جائے گا. غوث اعظم کی خدمت میں دنیا آتی ہے, اللہ اکبر, چور آتے ہیں ابدار بن کر کے دایا کرتے ہیں, کیوں نہ میں اپنے بیٹے کو غوث اعظم کی خدمت میں سپرد کر دوں, یہ بھی کچھ بن جائے. اللہ اکبر, کچھ دنوں کے بعد حاضر ہوتی ہے, وہ یہ دیکھتی ہے کہ غوث اعظم تو مرغے مسلم تناول فرما رہے ہیں اور اس کا بیٹا جو ہے وہ سوکھی روٹی کھا رہا ہے. اس کے دل میں ملال پیدا ہوتا ہے, شکایت کر بیٹھتی ہے اللہ اکبر. تو حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب اس مقام پر پہنچ جائے گا جس مقام پر میں ہوں تو تیرا بیٹا بھی مرغا کھائے گا, اللہ اکبر. اور اس کے بعد جو ہے اپنا مقام ظاہر کرتے ہیں, کیسا مقام ہے؟ مرغے کی ہڈیاں جو کہ سامنے پڑی ہوئی ہیں آپ ان کو جمع کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ قم باذن اللہ, اے مرغے اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. وہ مرغا جو ہے جو کہ ہڈیوں کا ڈھیر تھا, اللہ اکبر, اس میں پر لگ جاتے ہیں اور وہ مرغا جو ہے اذان دیتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ شان ہے اولیاء کرام کی, جو انبیاء کیا کرتے ہیں وہ اولیاء کیا کرتے ہیں. فرق یہ ہے کہ انبیاء انبیاء ہے, ان کے ہاتھ سے جو ہوا کرتا ہے وہ معجزہ ہوا کرتا ہے اور ان کے ہاتھ سے جو ہوا کرتا ہے وہ کھڑا ہوا کرتا ہے. سیدنا وشفیعنا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد مع جمیل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک ایک بات میں انبیاء کرام کے علماء کرام وارث ہوا کرتے ہیں, جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم لدنی سے علم حقیقت سے نوازا ہے وہ وارث ہیں انبیاء کرام کے. انبیاء کرام کا جو کمال ہے, اللہ اکبر, غلام یہ محمد الرسول اللہ کے رقعے میں وہ اولیاء کرام کو ملا کرتا ہے, وہ انبیاء کرام کے کمال کے پرتو ہوا کرتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے, اللہ اکبر, کہ آپ جس کو دیکھ لیتی ہیں اس کا رنگ بدل جاتا ہے. یہی حالت میرے غوث اعظم کی ہے. اللہ اکبر, کیا آپ کی بارگاہ میں چور چوری کے ارادے سے آیا کرتا ہے, اندھا ہو جاتا ہے, اپنے ارادے سے طائر ہوتا ہے. صبح کے وقت جو ہے حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک مہمان ہے, چلو اس کو ذرا بلا لاؤ. اس کو بارگاہ غوث اعظم میں پیش کیا جاتا ہے اور غوث اعظم کی جب نظر پڑتی ہے, وہ غوث اعظم جو پرتنے جمال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ان کی نظر جب پڑتی ہے تو وہ چور چور نہیں تھا, عبدال ہو گیا تھا اور وہ ولی ہو گیا تھا. تو یہ ان کی شان ہوا کرتی ہے. درگاہ میں جو ایمان ملا کرتا ہے وہ دلیل کا ایمان ہوا کرتا ہے. ظاہر یہ ہے کہ ایمان جس کے ساتھ دلیل ہو وہ ایمان مقلد سے افضل ہے, لیکن اولیاء کی بارگاہ میں جو ایمان ملا کرتا ہے وہ ایمان پہاڑ کے برابر ہوا کرتا ہے, اس کو کوئی نہیں ہلا سکتا. دروسی بھائی اللہ مسلانا سیدنا وسیعنا وحبیبنا وقریبنا ومولانا محمد معدد الجود والکرم وآلہ وصحبہ وآلہ وسلم. آگے ارشاد ہوا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون. دنیا نے یہ سمجھا کہ بعد اللہ رب العالمین یہ تو مرکی مٹی میں مل گئے, ڈھیر ہو گئے. لیکن حدیث شریف سے پوچھئے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھئے اولیاء کرام کی شان, اللہ اکبر. بتا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ آدمی جو ہے دھکے دے کر کے نکال دیا جاتا ہے, دروازوں پر جاتا ہے, لوگ جو ہے دروازے بند کر لیتے ہیں, دھکے دیتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ جس کی اس طرح تحقیر و تذلیل کی جا رہی ہے وہ پھر حقیقت حقیر ہو, پھر حقیقت ذلیل ہو. حدیث فرماتی ہے رب عبد مجفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. بابا بندہ جس کو دھکے دے کر کے نکال دیا جاتا ہے, دروازوں پر سے دھکیلا جاتا ہے, لو اقسم علی اللہ لابر, اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم دے دے تو اللہ کے یہاں وہ اس قدر مقرر ہے کہ وہ اس قسم پوری فرمائے گا. اور یہ کرام کی تو شان یہ ہوا کرتی ہے, تم محمد الرسول اللہ سے اختیار کی نفی کرتے ہو, غلامان محمد الرسول اللہ کے اختیار کو دیکھو, جب اللہ کو قسم دے دے تو اللہ ان کے اختیار کو پورا کرنا ہے. دروسی بھائی اللہ صلی اللہ سیدنا سیانا وحبیبنا وکریمنا ومولانا محمد معدن الجود والکرام وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. یہ اولیاء کرام ہے کون؟ اولیاء جمع ہے کس کی؟ ولی. ولی یہ ماخوذ ہے ولا سے, ولی ماخوذ ہے ولا سے, اور ولا کے معنی نزدیکی کے آتے ہیں. ولا کے معنی کس کے آتے ہیں؟ نزدیکی کے آتے ہیں. تو ولی اسے کہیں گے جو کہ اللہ تبارک و تعالی کا تقرب ڈھونڈے, اللہ تبارک و تعالی کی طرف قربت اختیار کرے, اللہ سے قریب ہو. کاہے کے ذریعے سے؟ اللہ سے کاہے کے ذریعے سے قریب ہوگا, سو کے قریب ہوگا, نماز چھوڑ کے قریب ہوگا, سنیما دیکھ کے قریب ہوگا. جیسے کہ تم سوتے ہو, نماز چھوڑتے ہو, سنیما دیکھتے ہو, بدعمل ہو, تو بدعمل سے قریب ہوگا معاذ اللہ رب العالمین. حدیث میں ہے کہ اقرب ما یکون العبد الی اللہ وهو سالم. بندہ سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اللہ سے کب؟ جبکہ وہ سجدہ ریز ہو. جبکہ وہ سجدہ ریز ہو تو سب سے زیادہ قربت والی چیز آج تم نے چھوڑ دی, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی چھوڑ دی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ اولیاء کرام کیسے قریب ہوئے؟ سجدہ ریز ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا کر کے, اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے, اللہ کی عبادت کر کے, اللہ کی ریاضت کر کے. تو ولی وہ ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب اختیار کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت اختیار کرے, اللہ کے قریب ہو جائے عبادت کے ذریعے سے. عبادت کے ذریعے سے جو اللہ کا قریب ہو جائے گا اللہ اکبر, تو وہ ولی ہے. تو ولی نے میاں جو ہے اس میں فاعل کا معنی بھی مضمر ہے, یعنی جو اللہ سے قریب ہوا, اور ولی اس میں مفعول کے معنی میں بھی مضمر ہے, یعنی وہ جو کہ قریب کیا گیا. جو کہ کیا ہے بھائی؟ قریب کیا گیا. اور یہاں پر دونوں ہی معنی کا احتمال ہے, بلکہ ایک معنی دوسرے معنی کے لیے لازم ہے. جو اللہ سے قریب ہوگا, ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کو قریب نہ کرے, بلکہ حدیث میں یوں آیا ہے کہ جو میرے لیے ایک بالشت بڑھا کرتا ہے میں اس کے لیے ایک گز بڑھا کرتا ہوں, اور جو میرے پاس چل کر کے آیا کرتا ہے میں اس کے پاس دوڑ کر کے آیا کرتا ہوں. اللہ اکبر. تو یہ جان ہو جایا کرتی ہے جو قربت حاصل کیا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی, کہ وہ اگر جو ہے ایک بالشت بڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے اور قریب کر لے. ہے, اور اگر وہ جل کر کے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور قریب کرتا ہے اور قریب کرتا ہے. یہاں تک کہ حدیث کریمہ میں یہ جان آئی ہے, غلامان محمد رسول اللہ کا اختیار دیکھو, محمد رسول اللہ کے اختیار کو تو بعد میں پوچھنا, محمد رسول اللہ کا اختیار جو ہے وہ تو ارتقاء اعلیٰ ہے, غلامان محمد رسول اللہ کا وہ اختیار ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ بندہ مجھ سے نوافل کے ذریعہ سے قربت حاصل کرتا ہے, یہاں تک کہ میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے, اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے, اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے, اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے. کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھ سے, کان سے, ناک سے, پیر سے سب سے پاک ہے. پھر یہ کیا فرمایا کہ میں اس کا پیر ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اور ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو کام اس کا ہوا کرتا ہے اس کے ساتھ ہماری تائید شامل ہوا کرتی ہے, ہم اس کی تائید کیا کرتے ہیں, وہ کام کیا کرتا ہے ہمارے اشاروں پر کام کیا کرتا ہے, اپنی اس کی طاقت نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ ہماری قوت سے اور ہماری طاقت دینے سے وہ کام کیا کرتا ہے. پھر جو کام وہ کرتے ہیں تو وہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اللہ تبارک کرتا ہے.
اللہ اکبر.
تو ولی اس کو کہا کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ڈھونڈے عبادتوں کے ذریعے سے, اور جو اللہ کی بارگاہ میں قریب ہو جائے. تو ایک تو ولی کا یہ معنی ہے, اور ولا کا ایک معنی اور آتا ہے, کسی چیز کو اپنے ذمے میں لے لینا. تو ولی نے اپنے ذمے میں کیا چیز لی؟ ولی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی ریاضت اپنے ذمے کر لی. الولی هو متولی طاعت اللہ, ولی وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت کا متولی ہو, نگہبان ہو, اپنے ذمے میں اللہ کی طاعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے. تو جو اپنے ذمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے, اللہ اکبر, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے؟ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی تائید اور اس کی نصرت جو ہے اپنے ذمے میں واجب کر لیتا ہے. چنانچہ حدیث میں آیا ہے کہ یا دنیا من خدمنی فخدمی, اے دنیا جس نے میری خدمت کی. دنیا جو ہے محمد رسول اللہ کے اختیار کی منکر ہے. یا اللہ فرماتا ہے کہ اے دنیا جس نے میری خدمت کی تو اس کی خدمت کر. تو دنیا جو ہے اللہ اکبر, کیا ہم جیسے انسانوں سے تعبیر ہے؟ دنیا میں جو ہے چاند بھی ہے, سورج بھی ہے, یہ زمین بھی ہے, یہ در و دیوار ہے, سب جو ہے اس کے خادم ہو جایا کرتے ہیں. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خادم ہوتا ہے وہ مخدوم خلائق بن جایا کرتا ہے. خدا کی گواہ ہے اللہ اکبر. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کیا پاؤ گے, اور یہ کرام کے مقام کو ذرا پانے درست بجے. اللہ سیدنا و سمیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معبد الجود والکرام و آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اور علماء کرام نے ولی کی تعریف یہ کی کہ ولی اس کو کہا کرتے ہیں جو ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے جلوے دیکھے, ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات و افعال کے جلوے کو مشاہدہ فرمائے, اس کا چلنا اللہ کے لیے ہو, اس کا کام کرنا اللہ کے لیے ہو, سونا اللہ کے لیے ہو, جاگنا اللہ کے لیے ہو. اور ولی کی تعریف حدیث میں یوں آئی کہ ہم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کو دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جائے. اللہ اکبر. رسول کی ہم تری کرتے ہو معاذ اللہ رب العالمین, رسول کی ہم تری تو درکنار. اللہ اکبر. ذرا غوث اعظم کی ہم تری کرو معاذ اللہ رب العالمین. خواجہ معین الدین اجمیری کے تو ہم رتبہ بن جاؤ. خواجہ معین الدین اجمیری کے چہرہ انور کو جو دیکھ لیتا ہے وہ اپنا جو ہے قابو نہیں رکھتا ہے, وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. حضرت غوث اعظم کو جو دیکھ لیتا ہے وہ ان کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. جو ان کو دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آتا ہے, اور جب ولی تشریف لے جاتا ہے دنیا سے تو اس کی قبر شریف پر جو ہے بارش انوار ہوا کرتی ہے. دنیا کی جو ہے تمام جلوہ سامانیاں ایک طرف ہے اور اللہ کے ولی کی قبر ایک طرف ہے. اللہ کے ولی کی قبر پر جو انس اور جو ذکاوت تم کو حاصل ہوگی وہ دنیا کی جلوہ سامانیوں پر حاصل نہیں ہوگی. ٹوٹا ہوا دل جو ہے تو پھر پائے گا اللہ کی ولی کی قبر پر. ٹوٹا ہوا دل جو ہے ان جلوہ سامانیوں سے پھر نہیں پا سکتا. دروشی بجے اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معد الجود والکرم و آلہ و صحبہ و سلم. تو ان تمام باتوں سے معلوم یہ ہوا کہ اولیاء کرام جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہم سے افضل بنایا ہے. ہمیں دیکھو تو خدا یاد نہیں آئے گا, ہمیں دیکھو تو کوئی کوئی غیر معمولی بات جو ہے ظہور میں نہیں آئے گی. لیکن اولیاء کرام کو دیکھو گے تو ان کو جو ہے پرتبہ جمال خدا پاؤ گے, نور خدا کا مظہر پاؤ گے, اور خدا کا ان کو مظہر پاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کے سینکڑوں جلوے ان کی ہر بات میں ملیں گے. تو یہ اولیاء کرام کی شان ہے اللہ اکبر. اور پھر جو ہے دنیا یوں کہے کہ اولیاء کرام کچھ نہیں کر سکتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین, اور یوں کہے کہ وہ ڈھیر ہو گئے مر کر کے مٹی میں مل گئے معاذ اللہ رب العالمین. یہ دنیا کی بد قسمتی ہے. جو اولیاء کرام کے بارگاہ میں جو ہے بادر ہوا کرتا ہے اس کو فیض ملا کرتا ہے, اور ایسا فیض ملا کرتا ہے کہ انشاءاللہ جو ہے مرتے دم تک اس کا ایمان جو ہے سلامت رہے گا, اور مرتے دم تک جو ہے وہ فیض ولی سے جو ہے بہرا مند رہے گا. اور جو ولی کے بارگاہ میں سرکاری کیا کرتا ہے اللہ اکبر, اس کا ایمان جو ہے اسی وقت جو ہے رخصت ہو گیا جب اپنے ولی کی بارگاہ میں سرکاری. درود بجلی اللہ صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد معدل الجود والکرم و آلہ و صحبہ و آلہ وسلم. یا اولیاء کس کو کہتے ہیں, ولی کس کو کہتے ہیں, یہ تعریفات تو آپ نے سن لی. اللہ اکبر. اب ذرا قرآن عظیم سے پوچھئے کہ ولی کس کو کہتے ہیں. اے قرآن عظیم, تو نے یہ تو بتایا کہ اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جن کو کل قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا, کسی قسم کا کھٹکا نہیں ہوگا, ماضی کا رنج ملال نہیں ہوگا. آخر وہ بندے کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم الذین آمنوا وکانوا یتقون. وہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ پر اور محمد رسول اللہ پر ایمان لائے, وکانوا یتقون, اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے منہیات سے باز رہتے ہیں اور اس کے احکام کی وجہ آبری کیا کرتے ہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں. یہاں پر جو ہے ایک بات قابل غور یہ ہے کہ دنیا جو ہے کسی سے غیر معمولی بات دیکھ لے, کسی سے اگر خلاف عادت کوئی کام سرگر ہوتا دیکھ لے تو یہ سمجھ لیتی ہے یہ فلانا شخص جس سے ایک ایسی حیرت انگیز بات صدور میں آئی اللہ اکبر اس کو ولی ہونا چاہیے. تو میاں ولایت کا یہ معیار نہیں ہے. ولایت کا معیار اللہ نے رکھا ہے ایمان, کہ جس کا عقیدہ صحیح ہو. اور پھر اللہ نے فرمایا وکانوا یتقون, اور جو تقویٰ کے مقام اعلیٰ پر فائز ہو وہ ولی ہے. اگرچہ اس سے اپنی زندگی میں حیات شریف میں ایک کرامت جو ہے حاضر نہیں ہوئی, اس نے ایک مردے کو نہیں جلایا, اس نے کوئی کام نہیں کیا ایسا جس کو کرامت کہا جا سکے, لیکن وہ ولی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہا اور جس نے اپنا عقیدہ درست رکھا. تو ولی وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہے, اور جو شریعت مصطفیٰ کے خلاف جائے اگر اس کے کہنے سے دیوار چلنے لگے, اگر وہ آسمانوں پر اڑنے لگے تو وہ ہرگز ولی نہیں ہے. اگر ولایت کا یہی معیار ہے تو جیپال کو بھی ولی کہنا چاہیے. جیپال کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی کہ وہ ہوا میں اڑ لیا کرتا تھا, لیکن وہ ولی نہیں تھا. حضرت خواجہ معین الدین اجمیری رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ولی تھے کہ انہوں نے اس کے چوبڑے کو جو ہے مات کر دکھایا اللہ اکبر. تو ولی وہ ہے جو شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پابند ہو, اور جو شریعت مصطفیٰ کا پابند نہیں ہے. تو علماء نے فرمایا ہے کہ اگر تم اس شخص کو دیکھو جس کے حکم سے دیوار چلا کرتی ہے, جو آسمان پر اڑا کرتا ہے, ہوا میں اڑا کرتا ہے, اور وہ خلاف شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہا ہو, تو ہر دن اس کو ولی تصور مت کرو, وہ شیطان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جو ہے از قبیل استدراج اپنے عذاب میں پھانسنے کے لیے اس کو اللہ نے طاقت بخشی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا تو اولیاء کرام کے اختیار کا اللہ اکبر انکار کرتی ہے. اللہ نے اپنے دشمنوں کو اور اولیاء کرام کے دشمنوں کو اور محمد رسول اللہ کے دشمنوں کو بھی وہ طاقت عطا فرمائی ہے اللہ اکبر. تو یہ طاقت تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ کوئی تصرف بڑی بات نہیں ہے. بڑی بات کیا ہے کہ تقویٰ کے مقام اعلیٰ پر فائز ہونا اور ایمان صحیح رکھنا, یہی جو ہے بڑی بات ہے. اس کے ساتھ اللہ کا کرم ہوتا ہے. تو ولی کے دستے کرم پر کرامتوں کا صدور ہوا کرتا ہے, تاہید اسلام کے لیے کرامتوں کا صدور ہوا کرتا ہے اللہ اکبر. تو کرامت جب معتبر ہے جبکہ شریعت کا اتباع ہو. شریعت کا اتباع نہ ہو تو وہ کرامت کرامت نہیں ہے بلکہ استدراج ہے. اگر اس کے مقصود کے موافق ہو اور اگر اس کے مقصود کے مخالف ظاہر ہو تو وہ احانت ہے. اللہ نے اس کی توحید کی درش بجی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا
ومولانا محمد معدن الجود والكرام وآله وصحبه وسلم. اللہ نے بتا دیا کہ ہم الذین آمنوا وکانوا یتقون, اللہ کے ولی بندے اللہ کے اولیاء وہ ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, وکانوا یتقون اور مقام تقویٰ پر فائز ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا کرتے ہیں. آپ یہ سوال کریں گے ایمان تو ہمارے پاس بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم بھی ڈرا کرتے ہیں, کون سا ایسا مسلمان ہوگا بد نصیب جو اللہ سے ڈرتا ہو جس کے پاس راہی برابر ایمان نہ ہو؟ بتائیے کوئی ایسا بندہ ہے؟ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے. لہٰذا ہمیں بھی ولی کہنا چاہیے, ہم بھی ہو گئے اللہ کے ولی. تمہیں پہلے آپ یہ بات سمجھیے کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور محمد الرسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے, اللہ اکبر, وہ عام معنی کے اعتبار سے ولی ہے, اس کو بھی ولایت سے حصہ ملا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ نے اس کو محروم نہیں کیا ہے. جو اللہ پر ایمان رکھے اور اللہ سے ڈرے, اللہ نے اس کو بھی ولایت دی ہے. ولیوں کے سفیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی ولایت کے ادنا درجے پر رکھا ہے, ولایت کا ادنا درجہ عطا فرمایا ہے. لیکن ولی ہم جس کو کہا کرتے ہیں عرف عام میں, جس کی شان عرفا و اعلیٰ ہے, اللہ اکبر, وہ ہم جیسا ولی نہیں ہے. ایک ہے کہ ہمارے پاس بھی ایمان ہے, تقویٰ ہمارے پاس بھی ہے, لیکن یہاں پر تعریف کی جا رہی ہے ان اولیاء کرام کی, اللہ اکبر, جن اولیاء کرام کو ہم حضرت غوث اعظم کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں, حضرت خواجہ معین الدین اجمیری کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں, حضرت جنید بغدادی کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں. وہ اولیاء کرام ایسے ہیں جن کا ایمان کسی صورت میں متزلزل ہو نہیں سکتا ہے, جن کا ایمان جو ہے ایسا راسخ ایمان ہے, اللہ اکبر, کہ دنیا پھر جائے لیکن وہ اپنے مسلک سے نہیں پھر سکتی ہے. تو میاں جو ہے اگر تمہارے پاس جو ہے ایسا ایمان ہو جائے تو تم بھی جو ہے ولی کامل ہو سکتے ہو. اور ان کی تقویٰ کیسی تقویٰ ہوا کرتی ہے؟ ہماری تقویٰ تو صرف یہ ہے کہ ہم کم از کم کفر سے بچے ہوئے ہیں, لیکن ان کی تقویٰ اس مقام کی تقویٰ ہوا کرتی ہے کہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنْ خَطَرَتْ لِي فِي سِوَاكَ إِرَادَةٌ فَلَا خَاطِرِي يَوْمَ الْحَكَمْتُ بِرِدَّتِي, اگر میرے دل میں اے باری تعالیٰ تیرے ماں سوا کا ارادہ بھی آ جائے تو میں یہ سمجھ لوں گا کہ میں بد نصیب ہو گیا, میں بدبخت ہو گیا. اللہ اکبر, ہمارا ایسا مقام نہیں ہے. اللہ کے ماں سوا کتنے خیالات جو ہے جگہ لیے رہتے ہیں اور خیالات سمایا کرتے ہیں. اللہ اکبر, تو یہ مقام اختصاص ہے, مقام تعریف ہے, اور مقام تعریف میں جو ہے اللہ اکبر وہ حکم خاص ہو جایا کرتا ہے. تو یہاں پر مطلق ایمان مراد نہیں ہے بلکہ ایمان کامل مراد ہے, اور مطلق تقویٰ مراد نہیں ہے بلکہ تقویٰ کاملہ مراد ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایمان کامل کی دولت سے نوازے اور تقویٰ کاملہ کی دولت سے نوازے, اور اولیاء کرام کے زمرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو رکھے, ان کے زمرے میں ہم کو مارے اور انہیں کے زمرے میں ہم کو اٹھائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.